اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. نمبر ایک, یتلو علیکم آیاتنا, تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت, آیات پڑھ کر سنانا. آیات کیا چیز ہے؟ یہ جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے یہ ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ تک کیسے پہنچی تھی؟ وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام لائے تھے. یہ آیات کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, یہ کسی انسان کے لفظ نہیں ہے. دیکھیے ان آیات کو, یہ کس کی چیز ہے؟ ان کے تو الفاظ کو ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اس کا سکرپٹ اور اس کی شیپ. یہ لفظ میرے یا آپ کے یا کسی انسان کے بولے ہوئے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, اس کو چھو سکتے ہیں, لیکن اس کے الفاظ کو تو چھو سکتے ہیں, اس کو تو نہیں دے سکتے, اس کی بات کو تو دیکھ سکتے ہیں. یہ آیات دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں, اس کی باتیں ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کیسے؟ پڑھ کر. یتلو, پڑھ کر. پڑھ کر کیوں؟ کلام پڑھا ہی جاتا ہے. اچھا, آپ نے دیکھو گے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی بات زبان سے کہنے کی بجائے لکھ کر کہنی پڑے تو کیسا ہوتا ہے؟ مشکل لگتا ہے. پھر لکھی ہوئی بات پڑھنے میں زیادہ غلط فہمی اور غلطی ہوتی ہے بنسبت اس کے جو سنی ہوئی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتاب کیسے پہنچائی؟ لکھ کر ملی تھی آپ کو یا پڑھ کر سنائی گئی؟ پڑھ کر سنائی گئی. جی ہاں, جبریل علیہ السلام نے آ کر پڑھ کر سنائی. کلام تھا نا, پڑھ کر سنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا لکھ کر دیا کہ پڑھ کر سنایا؟ پڑھ کر سنایا. پھر صحابہ کرام نے اس کو آگے پڑھ کر سنایا, اور یہ پڑھا ہی جا رہا تھا, لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا, بے شمار لوگ اس کے حافظ تھے کہ ایک جنگ میں کئی سو لوگ جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے. یعنی پہلے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ کے دور میں, آپ کی موجودگی میں تو پورا ایک کتاب کی شکل میں بھی اکٹھا نہیں ہوا تھا. الگ الگ ٹکڑوں میں تھا, پتھر پہ لکھا ہوا, لکڑی پہ لکھا ہوا, ہڈی پہ لکھا ہوا, پتوں پہ لکھا ہوا, چمڑے پہ لکھا ہوا. کتاب نہیں تھی یہ, یہ تو بعد میں کتاب بنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کتاب کی شکل میں دیکھا ہی نہیں. ہم جب بولتے ہیں لفظ قرآن تو ہمارے امیجنیشن میں کیا آتی؟ کتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل میں دیکھا ہی نہیں اس کو. وہاں یہ نہیں تھا قرآن, وہ اللہ کا کلام تھا, اللہ کی باتیں تھی جو مختلف چیزوں میں لکھی ہوئی تھی. لوگ کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے, اپنے اندر جذب کرتے تھے, یاد کرتے تھے, حفظ کر لیتے تھے, اور بس کام چل رہا تھا. جب بہت سارے حافظ کٹھے شہید ہو گئے تو فکر پڑ گئی, اس طرح اگر حافظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک دنیا میں رہے ہی نہ, کیونکہ قرآن والے نہ رہے تو یہ کتاب کیسے رہے گی. پھر ان کو خیال آیا, پھر انہوں نے کہا کہ لے آؤ, سب اکٹھا کرو, اس کو لکھتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں. پھر اس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی. پہلے تو کافی عرصہ اس کا خیال ہی نہیں کسی کو آیا کہ اس کو کتاب بنا کے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پڑھ کر سنوائی. پھر آپ نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی. پھر آگے ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سناتا تھا. قرآن سینوں میں تھا, زبانوں پر تھا, کانوں سے دل میں اترتا تھا. کتابوں میں بند کر کے یا کاغذوں پہ لکھ کے گلے میں نہیں لٹکا دیا جاتا تھا کہ ساری برکتیں اسی سے حاصل ہو جائیں گی جیسے ہم کر رہے ہیں. اچھا اب پھر پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, ایسے پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اچھا پھر پڑھنے کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے الفاظ, اس کے حروف اور اس کی جو حرکات ہیں ان کو صحیح طور پر پڑھا جائے. جہاں لمبا کرنا ہے لمبا کیا جائے, جہاں شد ہے اس کو اس کے مطابق پڑھا جائے, زیر کو زیر پڑھا جائے, زبر کو زبر پڑھا جائے, کھڑی زبر کو اس کے مطابق پڑھا جائے, یعنی اچھی طرح پڑھا جائے. اچھی طرح پڑھنے کے لیے جس میں خوبصورت پڑھنا بھی شامل ہے, اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تجوید. تجوید کا لفظی معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا, کھڑا کرنا, عمدہ کرنا, سنوارنا. جود الشیء کا مطلب ہوتا ہے حسنہ, کسی چیز کو اچھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خوبصورت بنانا. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جید. جید کا مطلب ہوتا ہے اچھا کیا تم نے, اسی سے لفظ ہے تجوید. تو لفظی معنی کیا ہے؟ اچھا کرنا, عمدہ کرنا, سنوارنا, خوبصورت بنانا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ بڑھاؤ, تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہوں. اور پھر اس تلاوت کی کیفیت متواتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو, یعنی اس طریقے پر پڑھا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ میری کتاب کو کیسے پڑھو. امت کا فریضہ ہے سب لوگوں کو اللہ کی بات بتائی جائے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جب آپ نے اللہ کی بات بتائی تو اس کے لیے کیا کام کیے؟ چار کام کیے. آج ہمیں بھی یہی چار کام کرنے ہیں. اور ان میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت, اس کو پڑھتے سنانا. پھر اگلا سوال کیا؟ کیسے پڑھنا؟ جیسے پڑھنے کا حق ہے, جیسے اس کو پڑھنا چاہیے. کیسے پڑھنا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ایسا ہی کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورتلناہ ترتیلا, ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ترتیل کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا, کیا؟ کہ رتل القرآن ترتیلا. ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُخْسِنٍ, اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں, اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. ترتیل کے معنی, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف, حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. یعنی وقف کہاں کرنا ہے, اس بات کا پتہ ہونا اور حروف کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا. تو گویا سب سے پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ کہ ایک ایک حرف کو اچھی طرح پڑھا جائے، اس کو صحیح طور پر ادا کیا جائے. جہاں جس حصے سے حلق کے یا زبان کے یا ہونٹوں کے اس کو نکلنا چاہیے، اپنے اصلی مخرج سے ان کو نکالنا چاہیے. اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہر حرف کو اپنے اصل مخرج سے نکالا جائے؟ کیونکہ اس سے ساؤنڈ افیکٹ مختلف ہو جاتا ہے. مثلا جب آپ سا پڑھتے ہیں اور سا پڑھتے ہیں، فرق ہے نا. اب آپ سین پڑھتے ہیں جب، تو اس سے آپ کی فیلنگ فرق ہوتی ہے نا. اسی طرح ہا فیلنگ فرق ہوتی ہے، ہا فیلنگ فرق ہوتی ہے. تو ساؤنڈ افیکٹ جو ہے وہ بدل جاتا ہے جب کسی حرف کو صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. قرآن پاک میں قرآن پاک کو روح کہا گیا ہے. قرآن پاک کے لانے والے فرشتے کو روح الامین کہا گیا ہے. تو اس روح کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے. اور روح پر اثر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو صحیح ساؤنڈز کے ساتھ، صحیح آوازوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. ایک ایکسپریمنٹ کیا گیا تھا کہ جب بکرے کو ذبح کیا جاتا نا، تو اس کی ای سی جی کی گئی اس موقع پر. ایک بکرے کو بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا گیا اور ایک کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا گیا. تو دونوں کی ای سی جی میں فرق تھا، ایک بالکل بے ربط رکڑی کڑی تھی اور ایک بہت مرتب تھی. تو یہ جو اللہ پاک کے الفاظ ہیں اور یہ کلام ہے، یہ دلوں پر براہ راست جا کے اثر کرتا ہے. اچھی آوازوں کا اثر ہوتا ہے نا. گانوں کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ گانا بھی اور سننا بھی، دونوں چیزیں پسند کی جاتی ہیں. کیوں؟ آج آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے، یا کسی بھی گھر میں آپ دیکھیں، یا کسی بھی انسان کی کمزوری دیکھیں، تو کیا ہوگی؟ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، میوزک نہیں چھوڑ سکتا. کیوں آخر؟ اس لیے کہ ہماری روح کی کچھ ضرورت ہے نا. تو جب وہ اصلی خالص چیز سے پوری نہیں ہوتی، تو نقلی چیزوں سے ہی پیٹ بھرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر ایک تڑپ، ایک پیاس، ایک طلب رکھی ہے کہ اچھی آوازیں اسے جا کے ایک پیس، ایک سلیس اور ایک کمفرٹ دے. لیکن جب ہم اصل چیز سے تعلق ہی نہیں رکھتے، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اسے خوبصورت بناتے ہیں، تو پھر اس کا آلٹرنیٹ ہم نکمی چیزوں سے خود کو بہلاتے ہیں. اب دیکھیے کہ بول جو ہوتا ہے نا، وہ جادو کا اثر رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں، بعض باتیں جو ہوتی ہیں، وہ سحر کا اثر رکھتی. انسان کی پوری پرسنالٹی چینج کر دیتی، سوچ بدل دیتی، انسان کے اوپر غیر محسوس طریقے سے اثر کر جاتی. تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک جو کہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں، ان کو جب صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح افیکٹ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، تو یہ ایک معمولی کام نہیں ہے. خاص سمجھ نہ بھی آتی ہو، تب بھی یہ ہماری روح پہ، ہمارے شعور پہ، لاشعور پہ، احساسات پہ، جذبات پہ ایک غیر محسوس طریقے سے اثر کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اچھے بھلے آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی گانا سنا رونے لگ پڑے، کوئی اور کلام سنا ہنسنے لگ پڑے، جھومنے لگ گئے، اچھلنے کودنے لگ گئے. بھئی کوئی بول ہی رہا ہے نا، آپ کیوں اچھلے جا رہے ہیں؟ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. اس لیے گانے کے ساتھ اچھل کود بچے بچے میں دیکھی جا سکتی ہے. گویا آواز کا اثر انسان کے عمل کے ساتھ ہے. تو تلاوت آیات محض تلاوت نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ہے, ہماری پرسنالٹی کے ساتھ بھی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام بتائے گئے اس میں پہلا کام تلاوت آیات, لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤ. صرف ریڈنگ کافی نہیں, پڑھ کے سناؤ. اور اس کا حکم بھی دیا گیا, کس چیز کا؟ کہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زین القرآن بأصواتکم, قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو, اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت بناؤ. کہا جاتا ہے کہ گانا اور رونا ہر شخص کو آتا ہے, تو اگر ہر شخص کو آتا ہے تو پھر ہر شخص اپنی آواز کا استعمال کہاں کرے؟ زین القرآن, قرآن کو خوبصورت بنانے میں, اور اس کو سجاؤ, زینت دو. جیسے ہم مختلف دنیا کی چیزوں میں رنگ بھرتے رہتے ہیں نا, مختلف پینٹنگز کرتے رہتے ہیں, تو قرآن پاک کو بھی مختلف آوازیں خوبصورت رنگ بخشتی ہیں. قرآن تو ہے ہی خوبصورت, لیکن وہ زیادہ خوبصورت کب لگتا ہے؟ خوبصورت آواز سے اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے, اور زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے. فرمایا زین القرآن بأصواتکم, پھر اس کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے, من لم يتغن بالقرآن فليس منا, جس شخص نے قرآن خوش الحانی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی جو شخص یہ کوشش ہی نہ کرے, خوبصورت طریقے سے قرآن پاک پڑھے ہی نہ, وہ ہم میں سے نہیں. تو امت وسط کا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کو یہ پہلا کام ہی نہ آتا ہو؟ اور آج اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ سب سے زیادہ ہم نکمے کس چیز میں ہیں, بحیثیت امت, جس چیز سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں. ہم بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں, فلسفر بنے ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں, سپیچز دیتے ہیں, لیکن اگر قرآن کی ایک آیت پڑھنا پڑے تو سیدھی نہیں پڑھ سکتے. آپ کس اسلام کی خدمت کرنے چلے اگر آپ کو پہلا ہی کام نہیں آتا؟ جب اللہ کی کتاب بھی پڑھنی نہیں آئی تو کیا آیا ہم کو, اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی, کبھی جان ہی نہیں ماری, محنت ہی نہیں کی. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے, یہ کام تو قاری حضرات ہیں, بس وہ کیا کریں, گویا ہم تو امت کا حصہ ہی نہیں. یہ حکم کس کے لیے؟ زینو, جمع کثیرہ, صرف قاریوں کے لیے, ہم سب کے لیے بھی ہے. ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے, ہمیں بھی یہ کوشش کرنی. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ امت وسط کی ذمہ داری پوری کریں, اگر واقعی آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ قرآن کو ٹھیک نہیں پڑھتے. اس لیے اپنے آپ کو کھپا ڈالیں اس چیز میں, خوب محنت کریں, اچھی طرح پڑھنا ہے اس کو, اٹک اٹک کے نہیں, مجھول طریقے سے نہیں, جیسا تیسا نہیں. کیونکہ اگر آپ نے اس کو کچھ سے کچھ بنا کے اپنی مرضی سے پڑھ دیا تو اس کا تو مطلب ہی بدل گیا, اس کی تو تاثیر ہی بدل گئی. دیکھے نا, جب لال رنگ کی روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس کا افیکٹ اور ہوتا ہے نا, نیلی کا کچھ اور ہوتا ہے, سبز کا کچھ اور ہوتا ہے. تو جو لفظ جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسا نہیں پڑھا, آپ نے کچھ اور ہی پڑھ دیا, تو پھر اس کا افیکٹ کچھ اور ہی ہوگا نا, وہ تو نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی آواز پر کان لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو آواز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اچھی قرآت کی آواز ہے. جس آواز کو اللہ تعالیٰ توجہ سے سنتے ہیں, حدیث پاک میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر جب وہ بآواز بلند خوش الحانی سے قرآن پڑھتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری لیتے وہ بہت اچھی طرح قرآن پڑھتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا, لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، ان کو آل داؤد کی خوش الحانی میں سے حصہ ملا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے، وہ ہمز پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ پرندے سمٹ آتے تھے ان کی آواز سے، پہاڑوں میں گونج پیدا ہو جاتی تھی. یوں لگتا تھا اس تصویر میں پہاڑ بھی ساتھ شریک ہو گئے، ارد گرد کی سارے انوائرمنٹ اس آواز کے ساتھ مسحور ہو جاتی تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں، پھر اچھی آواز سے پڑھیں، اور اس پر ایک بہت بڑا آنر ہے. کیا ہے؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، قرآن میں مہارت رکھنے والا نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچو گے. اب آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ہمیں بھی فرشتے آ کر یہی کہیں گے؟ اور اگر کہیں گے کہ ویسے ہی پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے اور اوپر چڑھتے جاؤ، کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کیا پڑھیں گے؟ جنت کا شوق ہی نہیں رہا نا ہمیں. تو جسے جنت کا شوق ہے اور جنت میں اونچی جگہ کا شوق ہے، بلند درجوں کا شوق ہے، پھر تو اپنی ساری صلاحیتیں اس پہ لگانے کو تیار ہوگا. اسی لیے آپ کو یہاں پر بھی پہلا کام کیا جاتا ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھیں، اور اس کے لیے مختلف قاریوں کی جو قراءت ہے اسی وجہ سے سنائی جاتی ہے تاکہ آپ ان کو سن کر اپنے اندر اچھے سٹائل لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان کے سامنے کوئی اچھی اگزامپل ہوتی ہے تو پھر انسان اس کو فالو کرتا ہے. پھر یہ کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کچھ اور دلائل بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جب ود القرآن وزینوہ باحسن الاصوات واعربوہ فانہ عربی واللہ یحب ان یعرب، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور اس کو اچھی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، اور عربیت کے ساتھ پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو، کیونکہ وہ عربی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عربیت کو ہی پسند کرتا ہے. یعنی اچھی آواز میں صرف گانا مراد نہیں ہے، اچھی طرح پڑھنے میں صرف خوبصورت آوازیں نکالنا نہیں ہے کہ آپ کسی گانے کے تون پہ اس کو لے آ کے پڑھیں، اس سے مراد کیا ہے، اس کو عربی لہجے پر بھی لانے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے پھر کیا ضرورت ہے کہ حروف سے شروع کیا جائے، مخارج درست کیے جائیں، کیونکہ اگر الفاظ درست نہیں تو معنی بھی بدل جائیں گے. قاری اظہار احمد ثانوی فرماتے ہیں، قرآن عربی لب و لہجہ میں نازل ہوا جو عام اہل عرب اور خالص عربی زبان والوں کا ہر قسم کی اجمیت سے پاک لب و لہجہ تھا. اسی لب و لہجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور یہی لب و لہجہ آگے بھی قرآن کے ناقلین کے تواتر کے ساتھ قائم رہا، چنانچہ تمام متواتر قراءتیں تجوید کے ساتھ ہی منتقل ہوئی. یعنی ہمیں صرف قرآن پڑھنا نہیں سکھایا گیا، بلکہ یہ جو قراءت ہے ان کی بھی سند ہے، یہ جو سٹائل سے پڑھا جاتا ہے اس کو بھی اصل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ تعالی یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ قرآن پاک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا تھا. قرآن پاک کیسے پڑھا جائے؟ جس طرح نازل کیا گیا، اور اس میں خصوصاً مد اور حروف کو الگ الگ کرنے کا اہتمام کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے. یعنی اس طرح نہیں کہ اس کو یوں پڑھا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا لفظ کب شروع اور کہاں ختم ہوا، ایک دوسرے کے اندر ہی جمع کر دیا گیا اس کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی قراءت کا طریقہ پوچھا گیا، ان سے کیوں پوچھا گیا تھا؟ تو 10 سال آپ کے ساتھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے. مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر آیت پہ ٹھہر جاتے تھے. مثلاً الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی ہر آیت پر رک جاتے تھے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے. تو حق کا تلاوت ہی کب ہوتا ہے؟ جب ہر لفظ کو اور ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو اور اہل فسق اور کبائر کے لہجے میں نہ پڑھو. اہل فسق یعنی گناہگار لوگوں کے جو گناہوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان کے لہجوں میں مت پڑھو قرآن کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ سیکھنے کے باوجود، کوشش کے باوجود صحیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بسا اوقات جسے کہتے ہیں نا زبان موٹی ہے یا پوری طرح اس میں وہ لچک پیدا نہیں ہوتی، یا بچپن سے اب اتنا زیادہ ہم نے ایک اور طریقے پر پڑھا، اب بڑی عمر میں اتنا پختہ ہو گیا کہ دوبارہ سے نئے ٹریکس بنانا مشکل ہوا. تو کوشش کے باوجود اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر گناہگار نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش ہی نہیں کرتا اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی بات اور ہے. حافظ ابو عمر دانی فرماتے ہیں کہ تجوید کے حصول یعنی تجوید حاصل کرنے اور سیکھنے اور اس کے چھوڑنے میں انسان کے اپنے منہ اور زبان سے محنت کرنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں. جب تک ہم اپنا منہ اور اپنی زبان اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. تجوید اس چیز کا نام نہیں کہ ہم پڑھتے وقت اپنی شکل پہ یا اپنے جسم پہ کوئی خاص قسم کے اثرات پیدا کریں. اس لیے تجوید والی تلاوت جو ہے وہ تو بہت عمدہ، شیریں، لطیف تلاوت کا نام ہے. اس میں خشوع و خضوع قائم رہنا چاہیے. اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوئے یا تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہوئے کچھ امور سے بچنے کی کوشش بھی کریں. مثلاً پڑھتے وقت پیشانی پہ شکن نہ پڑے، یعنی پڑھتے وقت ماتھے پہ بل نہ ہو. کیا آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ماتھے پہ بل ہیں؟ پھر اسی طرح جلدی جلدی پلکیں نہ گرائیں، یعنی شکل کے اوپر کوئی ایسا تاثر نہ دکھائیں کہ آپ اب نارمل لگنے لگے یا ان نیچرل قسم کی حرکتیں کریں. کیا نہیں کرنا؟ پیشانی پہ بل نہیں آنے دینا قرآن پڑھتے وقت. یعنی جس طرح آواز کو خوبصورت بنانا چاہیے، الفاظ کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، ایسے ہی چہرے کو بھی پلیزنٹ ہونا چاہیے. زور زور سے آنکھیں نہ بند کریں، اسی طرح ناک نہیں کھلائیں، منہ ٹیڑھا نہیں کریں. گرج دہر اور راشہ دہر آواز نہیں نکالیں کہ آپ کی آواز کانپنا شروع ہو جائے. بعض اوقات ایسا تھا لوگ اس میں تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں یا انعامی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں تلاوت کی، تو اس میں اس قدر جوش میں آ جاتے ہیں کہ آواز بھررا جاتی ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح منہ کو گہرا کر کے گلے سے زور زور سے آواز نکالنا یہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح گنگنی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے. گنگنی آواز کیسی ہوتی؟ ناک میں پڑھنا، جیسے گا گا کے نہیں پڑھتے بعض لوگ، ناک میں پڑھتے ہیں.